بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، تفسير كدرس جاري ہے، اور آج کی نشست میں ہم سورة الشمس سے اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. اس عظیم سورت کا ترجمہ، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے سے نکلے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اسے پھیلایا، ونفس وما سواها، اور نفس کی یا انسان کی اور جس نے اسے درست کیا، فالہمها فجورها وتقواها، پھر اسے گناہ اور پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، قد افلح من زکاها، تحقیق کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا، وقد خاب من دساها، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا، کذب الثمود بطغواها، ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، اذ انبعث اشقاها، جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا، خبردار ہو اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے، فکذبوہ فعقروہا، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی کونچے کاٹ ڈالی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت ڈالی، ولا یخاف عقباہا، پھر انہیں برابر کر دیا اور وہ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا. فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والشمس وضحاها، اقسم اللہ تعالی بالشمس وضحاها، اقسم اللہ تعالی بالشمس وضحاها، وهو ضوءها، لما في ذلك من الآیات العظیمة الدالة على کمال قدرت اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالی نے سورج کی قسم کھائی ہے اور اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے. وضحاها سے مراد اس کی روشنی ہے، کیونکہ اس میں بہت عظیم آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں. وہ کمال علم اور رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور رحمت پر دلالت کرتی ہیں. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، اس سورج میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کا ادراک بعض لوگ نہیں کر پاتے. فإذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية، بس جب سورج نکلتا ہے تو پھر دنیا میں کتنی ہی الیکٹریکل جو انرجی ہے اسے سیو کر دیتا ہے سورج کی وجہ سے، جو طاقت کهربائية جو ہے وسيف ہو جاتی ہے. توفر آلاف الملائین, یعنی لاکھوں کروڑوں کی جو یہ انرجی ہے یہ سیو ہو جاتی ہے. لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة, کیونکہ وہ اس جو سورج کی روشنی ہے جو اسے انرجی پیدا ہوتی ہے, انرجی ملتی ہے اس سے, یعنی وہ مستغنی ہو جاتے ہیں اور بہت ساری سیونگ بھی کر لیتے ہیں اس انرجی کی. وکم يحصل الارض من حرارتها, اور زمین پر اس سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس کی جو گرمی ہے وہ بھی پہنچتی ہے. من نضج الثمار, جس سے اس زمین پر جو پھل ہیں وہ پک جاتے ہیں. وطیب الاشجار, اور جو درخت ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, درست ہو جاتے ہیں. ما لا يعلمه الا الله عز وجل, جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی اتنی خیر اور برکت ہے اس سورج کی روشنی اور گرمی میں. ويحصل فيها فوائد كثيرة لا استطيع ان اعدها, شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے بہت سارے ایسے فائدے ہیں جس کا میں یہاں پہ یوں کو میں گن نہیں سکتا. لان غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الارض والجيولوجيا, کیونکہ اس کا تعلق, ان فوائد کا تعلق جو سورج سے ہمیں ملتی ہیں علم الفلك, علم الارض والجيولوجيا سے ہے. لكن من ايات الله العظيم, لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم آیات میں سے ہے. اور اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی مختصر سا تدبر قرآن کے دروس میں سورج کے تعلق سے یعنی ایک جھلک ڈالی تھی. حق نہیں ادا کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے عظیم مخلوقات میں سے. سورج کی روشنی کو دیکھیں, اس کے پھر دیکھیں کس طریقے سے سورج کی روشنی ہوتی ہے, پھر ٹمپریچر کور میں اندر کتنا ہے, سرفیس باہر ٹمپریچر کتنا ہے, اور کس طریقے سے یہ روشنی سفر کرتی ہے اور زمین پر پہنچتی ہے, اور کس طریقے سے اس کا اثر ہوتا ہے زمین پہ, اور اس میں اندر جو یعنی ایک آگ کا گولہ ہے, اس آگ کے گولے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے, اور یہ کس طریقے سے موجود ہے, سبحان اللہ, اس کی حرکت کس طریقے سے ہو رہی ہے, اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی اگر ہم سورج کو دیکھتے ہیں, پھر باقی جو سیاروں کو دیکھتے ہیں, اور انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے, انسان کی حیثیت کیا ہوتی ہے, کیا باقی رہ جاتا ہے. اب ہم پہاڑوں کے قریب سے چل کے جاتے ہیں, انسان لیکن عظیم مخلوق پہاڑ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو یعنی چھوٹے سے, یعنی پہاڑ کے سامنے ہم بھی ایسے جیسے کہ چونٹی ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے, یعنی ہماری کیا حیثیت ہے پہاڑوں کے سامنے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ پوری زمین ہے, پھر سارے سیارے ہیں, پھر سورج ہے, پھر اور بھی بہت سارے گلیکسیز ہیں جیسے سائنس کہتی ہے. ہماری حیثیت بہت ساری عظیم مخلوقات میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی اعانت اپنے پیاروں کے لیے دیکھیں. پھر الاحصاء, ہمارے ہم اقوال و افعال سارے جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں جس کا ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اتنی عظیم مخلوقات میں ہمارا جو چھوٹا سا حصہ ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چھوٹے سے مخلوق کے لیے اپنے رسول بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں, ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جیسے آگے بیان ہوگا اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے. اس کے باوجود بھی اور پھر باقی اس سورج کو ہم نے, اس عظیم مخلوق ہم نے مسخر کیا ہوا ہے, ہم اسے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, انرجی ہم سیو کر رہے ہیں, بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ملکوں میں سولر سسٹم شروع ہو گیا ہے, اور بجلی کیونکہ مہنگی ہے یا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. یعنی بزنس الگ ہے, اور اس سورج کی توانائی سے جو ہے وہ اسے بجلی میں کنورٹ کر دیتے ہیں, اور اس طریقے سے اب بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے, اس سورج سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, سبحان اللہ. تو ہم نے اس کو بھی مسخر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, کیونکہ انسان اشرف مخلوقات سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کافر ہے یا مسلم ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو تسخیر ہے باقی مخلوقات کی, یہ سب کے لیے ہے, کیونکہ یہ انسان ہے, سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اب انسان نے کیا اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کی قدر کرتا ہے, اپنے اس تخلیق کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اسے پر آپ کو حساب دینا ہے. یعنی اس انسان کے پاس کیا حجت رہے گی جب وہ نافرمانی کرتے کرتے کفر کا راستہ اختیار کرتے کرتے مر جاتا ہے؟ اس کے پاس کیا حجت ہے؟ کوئی باقی حجت ہے اس کے پاس؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, شیخ صاحب فرماتے قیل اذا تلاها فی السیر, سورج نکلتا ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا سورج کے بعد چاند اس کے پیچھے چلا آتا ہے. تلاها فی السیر یعنی سیر میں اور حرکت میں جو ہے سورج کے بعد جو ہے وہ چاند چلتا ہے. وقیل اذا تلاها فی الاضاءة, یہ بھی کہا گیا ہے تلاها یعنی پیچھے چلا روشنی میں. آپ سب جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے, چاند کی روشنی سورج کی روشنی ہے جو ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتی ہے. جیسے آئینہ کو دیکھیں آپ, آئینہ کو اگر آپ لیمپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آئینہ میں بھی جیسے دوسرا لیمپ جل رہا ہو تو روشنی ڈبل ہو جاتی ہے. حقیقت ہے روشنی لیمپ کی ہے یا موم بتی کی ہے جو شیشے کے آئینے کے سامنے رکھی ہوئی ہے. تو سورج کا بھی یہی حال ہے, چاند کا بھی یہی حال ہے کہ سورس نہیں ہے روشنی کی, چاند جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تلاها سے مراد یا تو سیر اور چلنے میں سورج کے بعد چاند آتا ہے یا اس کی روشنی میں سورج کی روشنی کے بعد چاند کی روشنی جو ہے وہ زمین پر آتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وما دامت الآیت تحتمل هذا وهذا, جب آیت دونوں کو محتمل ہے دونوں معنی کو, فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ بهما جميعا. تو قاعدہ ہم یہ بار بار پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, جب آیت کریمہ میں ایک سے زیادہ معنی محتمل ہو اور دونوں میں تعارض تضاد نہ ہو تو پھر آیت کریمہ کو دونوں معنی پر یعنی محتمل کیا جاتا ہے اور دونوں معنی جو ہے وہ ثابت کر دیے جاتے ہیں, دونوں معنی لیے جاتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن الأخذ بالمعنيين جميعا اوسع للمعنى, کیونکہ دونوں معنی کو لے لینے سے معنی جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. فنقول اذا تلاها في السير, ہم یہ کہتے ہیں جب چاند جو سورج کے پیچھے چلتا ہے, لان القمر يتاخر كل يوم عن الشمس, کیونکہ چاند جو ہے وہ سورج سے روزانہ پیچھے ہو جاتا ہے, تاخیر ہو جاتا ہے. فبينما تجده في اول الشهر قريبا منها في المغرب, شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہینے کی ابتدا میں, اور جب مہینے کا ذکر ہو تو پھر ہم عربی مہینوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, مہینے کی ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاند سورج کے قریب ہوتا ہے مغرب کی طرف, اذا هو في نصف الشهر ابعد ما يكون عنها في المشرق, اور جب مہینے کی درمیان کا وقت ہوتا ہے یعنی 15 تاریخ تک تقریباً, تو سورج اور چاند بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں. سورج اگر مغرب میں ڈھل رہا ہوتا ہے تو چاند آپ کو نظر آتا ہے کہ مشرق کی طرف اس وقت ہوتا ہے, تو یہ بالکل دوری ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه تأخر كل يوم, کیونکہ روزانہ چاند پیچھے ہٹ جاتا ہے. او اذا تلاها في الاضاءه, یا یہ معنی بھی ہے جب چاند جو ہے سورج کے بعد آئے روشنی کے اعتبار سے. لانها اذا غابت بدا ضوء القمر لا سيما في الربع الثاني الى نهايه الربع الثالث في ضوء القمر يكون بينا واضحا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں جب سورج ڈوب جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی کی ابتدا ہو جاتی ہے, خصوصی طور پر دوسری چوتھائی میں اور تیسری چوتھائی کے آخر تک سورج کی روشنی مزید واضح ہو جاتی ہے. یعنی اب تفسیر بتا رہے ہیں اذا مضى سبعة ايام الى ان يبقى سبعة ايام يكون ضوء قويا, پہلے 7 دن مہینے کے پہلے 7 دن, اس کے بعد روشنی مزید بڑھتی جاتی ہے. دوسرے 7 مہینوں, کتنے 7 ہوتے ہیں؟ 7 دن, 4 ہوتے ہیں نا, ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, پہلے 7 پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, 4 حصے ہو گئے نا. سب سے زیادہ روشنی چاند کی کس وقت ہوتی ہے؟ پہلے 7 میں, آخری 7 میں, یا دو والے درمیان والے 7 میں؟ دو والے. شروع زیادتی کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دوسرے ہفتے کی ابتدا سے, اور سب سے زیادہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ تیسرے ہفتے کی آخر تک, ٹھیک ہے نا؟ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہو جاتے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں يعني اذا مضى سبعه ايام الى ان يبقى سبعه ايام يكون الضوء قويا واما في السبعه الاولى والاخيره فهو ضعيف. پہلے سات اور آخر سات میں روشنی کمزور ہوتی, کم ہوتی. وعلى كل حال فان اضاءه القمر لا تكون الا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. برحال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کے بعد ہی ہمیں نظر آتی ہے جیسا کہ ظاہر ہے. فأقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية النهار وبالقمر لأنها آية الليل. اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے کیونکہ رات کی, کیونکہ سورج دن کی آیت ہے, اور چاند کی قسم کھائی کیونکہ چاند جو ہے وہ رات کی آیت ہے. کیا مراد؟ یعنی دن میں سب سے, دن کے وقت سب سے واضح آیت کیا ہے جو سب کو نظر آئے پوری دنیا میں؟ سورج سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے. والشمس, سورج میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ روشنی. والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. اچھا, اب رات کے وقت رات ہو گیا ہے, ذرا غور کرے قسم کی وجہ ہے. دن ہے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی نشانی, پھر رات ہے سب سے بڑی آیت اور اس کی سب سے بڑی نشانی. والقمری اذا تلاها, رات کو سب سے بڑی آیت کیا ہے؟ چاند ہے. چاند کی روشنی کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ کیوں؟ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. سبحان اللہ, روشنی اس کی اپنی نہیں, اس نے روشنی لی ہوئی ہے. تو پھر چاند کی کیا وہ چیز ہے جو اسے نمایاں کرتی ہے کہ وہ سورج کے بعد آتا ہے, پہلے نہیں آتا؟ ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایسا فرماتے ہیں والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها متقابلات. شمس, قمر, ٹھیک. النہار, لیل. نہار لیل کیا ہے؟ متقابل ہے دونوں. والنہار اذا جلاها اذا جل الارض وبینها ووضحها, دن میں سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے, اس پر جو کچھ ہوتا ہے وہ واضح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح, دن میں چیزیں جو بالکل واضح ہو جاتی ہیں, کچھ چھپی نہیں رہتی سورج کی روشنی کی وجہ سے. والليل إذا يغشاها إذ يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. اور رات کو جو ہے, جو رات کا اندھیرا ہے وہ چادر کی طرح, کلعباءة المفروشة, بچھی ہوئی چادر کی طرح جو چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے اندھیرے کی وجہ سے. وهذا يتضح جليا فيما اذا غابت الشمس وانت في الطائره تجد ان الارض سوداء تحتك. اور یہ بات جو ہے, یہ معاملہ جو ہے اس وقت واضح ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو ہم مشاہدہ بھی کر, جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں اور سورج غروب ہو جاتا ہے زمین پر, اور اب جہاز میں آسمان پر ہے, اگر آپ کھڑکی سے زمین کی طرف دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ بالکل اندھیرا, جیسے کہ چادر, واللہ میں نے آپ خود دیکھا, جیسے چادر بھی چھا دی جاتی ہے نا, اندھیرا, کچھ نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. اچھا, روشنی اوپر ہے ابھی, کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی سورج غروب ہو رہا ہے, نیچے تو ہو چکا ہے, آپ بلندی پہ ہیں تو سورج آپ کو نظر آ رہا ہے. لأنک انت الان تشاہد الشمس لارتفاعک, کیونکہ ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں بلندی کی وجہ سے. لیکن الارض التي تحتك, لیکن جو زمین آپ کے نیچے ہے, حيث غربت عليه الشمس تجدها سوداء كانها مغطاه بعباءه سوداء, وهذا معنى قوله والليل اذا يغشاها. اور جو زمین آپ کے نیچے ہے سورج غروب ہونے کی وجہ سے, اس میں رات کا جو اندھیرا ہے, کیونکہ رات شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد, تو وہ چادر کی طرح, کالی چادر کی طرح نظر آتی ہے. والسماء وما بناها والارض وما طحاها, السماء والارض متقابلات. پھر آسمان کا ذکر ہو اور زمین کا, دونوں متقابل ہیں. والسماء وما بناها قال مفسرون انما هنا مصدريه, بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ما والسماء وما, السماء تو اسم قسم ہے, واو قسم کی ہے, السماء آسمان, وما بناها اور قسم ہے, ما ماں سے کیا مراد ہے؟ شیخ صفر بعد فصیح نے فرمایا کہ ماں جو ہے یہاں پہ مصدر یہ ہے، ای والسماء وبنائها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بناوٹ کی یا اس کے بننے کی. لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها، کیونکہ آسمان جو بہت عظیم مخلوق اللہ تعالی مخلوقات میں سے، اس میں اس کی بلندی اور سعت اور طاقت کے اعتبار سے. وغیر ذلك مما هو من آیات اللہ فيها، اور ان کے علاوہ بھی جو اللہ تعالی کی آیات میں سے اس آسمان میں. وكذلك بناؤها بناء محکم، اور آسمان کی جو بناوٹ ہے وہ محکم ہے. كما قال تبارك وتعالى، جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، کبھی نہیں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے خلق میں کوئی تفاوت، کوئی فرق. فرجع البصر هل ترى من فطور، دوبارہ غور سے دیکھو کیا اس میں کوئی فطور، کوئی شگاف یا کوئی اونچ نیچ ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئ وهو حسير، پھر بار بار نظر دوہرا کر دیکھو کہ تمہاری نظر جو ہے وہ خاسئا، ذلیل خوار ہوا کہ واپس پلٹے گی حسرت کے ساتھ، لیکن اللہ کی خلق میں کوئی بھی فرق یا کوئی بھی کمی نظر نہیں آئے گی. پھر والارض وما طحاها، اچھا بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے والسماء وما بناها، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ماں جو مصدریہ نہیں بلکہ ماں کیا ہے، مصدریہ ہے دوسرے ماں کے کسی لیے ہوتا ہے، والذی بناها، آسمان کی قسم، اور جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی قسم. یعنی دونوں بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے، تو شیخ صاحب یہاں مصدریہ کا ذکر کیا، دوسرے کا ذکر نہیں کیا. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی، اور قسم ہے آسمان کو جس نے آسمان کو بنایا ہے، یہ بھی قسم ہے. والارض وما طحاها، شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی الارض وما سواها حتى كانت مستوية، اور زمین، اور جس نے زمین کو پیدا کیا اور سیدھا کیا، ہموار کیا، یہاں تک کہ وہ برابر ہو گئی. وحتى كانت ليست لينة جدا، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی نرم نہیں ہوئی. وليست قوية صلبة جدا، اور نہ ہی زیادہ سخت ہوئی. بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم، لیکن مخلوق کے لیے یہ زمین ہموار ہے، اور نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم. اگر یہ زمین اتنی نرم ہوتی کہ پاؤں رکھنے سے دھس جاتے، ہم کیسے چلتے؟ اگر اتنی سخت ہوتی پہاڑ کی طرح، تب بھی چلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا. یہ زمین جو ہے نہ بہت زیادہ نرم ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے. مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے زمین پر جو مخلوق رہتی ہے، تاکہ مخلوق آسانی سے اس زمین پر رہ سکے. زمین کی بناوٹ اس طریقے سے ہے، اس کی جو نے ہموار کے سیدھا کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے، تاکہ مخلوق جو اپنی حاجتیں اس زمین پر آسانی سے پوری کر سکے. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اپنے بندوں پر، ان سوى لهم الارض وجعلها بين اللين والخشونة، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کیا ہے، درست فرمایا ہے، بين اللين والخشونة، دونوں کے بیچ بیچ میں ہے، نرمی اور سختی کے. الا في مواضع، مگر بہت سارے کم مواضع ایسے ہیں جس میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن هذا القليل لا يحكم به على الكثير، لیکن جو قلیل ہے اس میں کثیر پر غالب. جیسے کہ دلدل کو دیکھیں، دلدل موجود ہے نہیں کہ زمین پر، اب دلدل پوری زمین دلدل کی طرح ہوتی ہے، چل سکتا کوئی؟ نہیں چل سکتا. پھر زمین کا فائدہ کیا ہے؟ اس پہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنی مخلوق ہم اپنی حاجت کیسے پورے ہیں؟ یعنی اللہ کی عبادت کے مسجد میں اگر ہمیں حکم ہوتا کہ مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے، وہ زمین ایسی ہے کہ کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا اس کے اوپر، تو کیسے جاتے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض بھی کی ہے تو نماز کے جانے کے راستے کو بھی آسان کیا ہے، تاکہ ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت ہمارے فرض کی ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. ونفس وما سواها، نفس هنا وان كانت واحدة لكن مراد العموم. نفس یہاں پہ انفس نہیں فرمایا، نفس فرمایا ہے، مفرد ہے، واحد ہے، لیکن اس سے مراد عموم، یعنی ہر جان اور ہر انسان. یعنی کل نفس وما سواها، یعنی سواها خلقة وسواها فطرة، اور جس نے اسے پیدا کیا، اسے برابر کیا، اور اس کے خلق کے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے اسے سیدھا کیا. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، خلق کے اعتبار سے سیدھا اس معنی سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسی طریقے سے پیدا کیا جیسے کہ اسے پیدا کرنا چاہیے تھا اور جو اس کے لیے مناسب ہے. قال تعالی الذي اعطى كل شيء خلقه اي خلقه اي خلقه مناسب له. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی خلق کے اعتبار کی مناسبت سے ہی پیدا کیا ہے. ثم هدى پھر اسے ہدایت دی ہے. اس خلق کے مطابق اسے ہدایت بھی دی گئی. اسے ہدایت عام ہدایت ہے, دنیا میں کیسے رہنا ہے. یعنی اب دیکھیں, میں بعض بار یہ مثال دیتا ہوں, بکری کو دیکھیں, بکری گوشت نہیں کھا سکتی. کھا سکتی ہے, بھوکی مر جائے گی, گوشت نہیں کھا سکتی, کیونکہ اس کی خلق ہی ایسی ہے, اللہ نے اسے ایسے پیدا کیا ہے. اور اس کو گھاس کھانے کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دی ہے اس کے خلق کے ساتھ. اس کے دانت دیکھیں, دانت میں کوئی بھی کینائن جو ہے نا, اس کے جو دانت ہے اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے, نوکیلے دانت ایک بھی نہیں اس کے, تو کیسے وہ گوشت کھا سکتی ہے؟ نہ تو اس کے سسٹم ہے ڈائجسٹو سسٹم میں, گوشت کھائے گی تو مر جائے گی بیچاری. تو دانتوں میں بھی سسٹم نہیں ہے, ڈائجسٹ پیٹ اندر کا سسٹم بھی نہیں ہے, باہر کا سسٹم بھی نہیں ہے. تو جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, اس کی ہدایت بھی پھر اسی کے طریقے سے دی ہے. شیر کو دیکھ لیں, بھوکا مر سکتا ہے, گھاس نہیں کھا سکتا وہ. یہ بھی مخلوق کے جانور, یہ بھی جانور, ایک ہی جنگل میں رہتے ہیں دونوں, سبحان اللہ. دونوں بھوکے مر سکتے ہیں, لیکن اپنی ہدایت کے سوا, جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, اس کے سوا وہ رہ نہیں سکتے. جیسا فرماتے ہیں, ای ہداہ لمصالح, یعنی ہدایت دی اس کے مصالح, جو اس کی مصلحت اس کی طرف. وکذلک سواہ فطرتن, اور اسی طریقے سے ایک خلق کے اعتبار سے سواہ, اور پھر فطرت کے اعتبار سے بھی. ولا سیما البشر فان اللہ جعل فطرتهم هي الاخلاص والتوحید. اللہ تعالی نے خصوص طور انسان اور بشر کو جو ہے فطرت پر پیدا کیا ہے, اور یہ فطرت اخلاص اور توحید کی فطرت ہے. كما قال تعالى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها, سورة الروم آیت نمبر 30 میں الى آخر الآیہ. فاقم وجهك للدين حنيفا, اللہ تعالیٰ اپنے پیار پر وسلم حکم دیتے ہیں کہ اپنا چہرہ جو ہے یعنی اٹھائیں, اور جو دین حنیف ہے اس کی طرف. یہ وہ فطرت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. کیا فطرت؟ دین حنیف. دین حنیف کیا ہے؟ توحید ہے اور اخلاص ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے کیا مراد ہے؟ توحید اور اخلاص. پھر اس کے ماں باپ جو ہے اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی ماحول ہی بچے کی فطرت کو پھر بعد میں بدل دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر بچے کو, کافر کے بچے کو بھی, یہود و نصارہ اور ہندو کے بچوں کو بھی اسلام کی فطرت پر ہی پیدا کرتا ہے. یہ خلق کے اعتبار, یہ فطرت کے اعتبار سے. ونفس وما سواها فألهمها, اي اللہ عز وجل ألهم هذه النفوس فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى, مع ان التقوى لا شك افضل, قالوا مراعاة لفواصل الآيات. فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فألہمہ فجورہ و تقواہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو, جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, خلق کے اعتبار سے بھی ہدایت بھی دی ہے اور فطرت کے اعتبار سے بھی. فألہمہ, اللہ تعالیٰ نے ان جانوں کو یا ان انسانوں کو جو ہے الہام فرمایا ہے. کس چیز کا؟ فجور اور تقویٰ کا. نافرمانی کا راستہ کیا ہے؟ فرمانبرداری کا راستہ کیا ہے؟ فجور کا راستہ کیا ہے؟ تقویٰ کا راستہ کیا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ نے, بندہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کیا اچھا کیا برا ہے. نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں نا, سب جانتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے, جانتے ہیں کہ نہیں. ہندو بھی کہتا ہے کہ جھوٹ پاپ ہے کہ نہیں کہتا, وہ بھی کہتا ہے. تو غلط چیزوں کو ہم جانتے ہیں, کہاں سے جانتے ہیں؟ یہ الہام ہے. اللہ نے ہمیں الہام کے ذریعے ہر مخلوق کو اللہ نے بتا دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقوی ہمیشہ افضل ہے فجور سے. لیکن یہاں پر فجور پہلے, تقوی بعد میں ہے. جیسا فرماتے ہیں, فواصل آیات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس لیے یہ فرق ہے. یعنی اب دیکھیں, آخر میں الف آ رہا ہے سب کے. آیت کہتے ہیں, والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها تقواها وفجورها, نہیں بنتا نا, فالهمها فجورها وتقواها. تو ان فواصل کو مدنظر رکھتے ہوئے فجور کو پہلے ذکر کیا, ورنہ قرآن مجید کا سیاق اور سباق دیکھیں آپ, تقوی ہمیشہ پہلے ہوتا ہے, خیر شر سے پہلے ہوتا ہے, ایمان کفر سے پہلے, توحید شرک سے پہلے، اور تقوی جو فجور سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے. فجور و تقوی، الفجور هو ما يقابل التقوى، فجور هو تقوی کی ضد ہے، والتقوى طاعت، والتقوى طاعت اللہ، تقوی اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری ہے، والفجور معصیت، معصیت اللہ، اور جو فجور ہے، فالفجور معصیت اللہ، فجور جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے. فكل عاص فهو فاجر، ہر نافرمان جو ہے معصیت کرنے والا فاجر ہے. وان كان الفاجر خص عرفا بانه من ليس بعفيف، اگرچہ عرف کے اعتبار سے فاجر اسے کہتے ہیں جو عفیف نہیں ہے، یعنی بے حیا بے شرم ہے، اسے فاجر کہتے ہیں جو بدکاری کرتا رہتا ہے. لیکن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعه الله، لیکن شریعت کے مفہوم کے مطابق فاجر ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما دار و طاعت سے خارج ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سورۃ المطففین نمبر 7 میں. والمراد الکفار، کتاب الفجار یعنی جو فجار کا نام عمل ہے سجین میں ہے، سب سے پست و بدترین جگہ میں ہے. اور فجار سے مراد جیسا فرماتے ہیں الکفار، یعنی فاجر سے مراد وہ نہیں جو بے حیا ہے یا بے شرم ہے یا جو بدکاری کرتا ہے، بس بلکہ سے کیا مراد ہے، جو کافر ہے، اور کافر سب سے بڑا نافرمان ہے اور اللہ کی طاعت سے خارج ہونے والا ہے. وَإِلْهَامُ هُوَ تَقْوَاهَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْفِطْرَةِ، اور تقوی کا الہام کرنا حقیقتاً یہ فطرت کے موافق ہے. لأن الفجور خارج عن الفطرة، کیونکہ فجور جو فطرت سے خارج ہے. لیکن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لیکن اللہ تعالیٰ بعض نفسوں کو اس کے الہام بھی دے دیتا ہے، کیونکہ بعض نفوس منحرف ہو جاتی ہیں، تب پھر تقوی کو اپنے دل سے ہر بندہ جانتا ہے. دیکھیں برائی کو ہر بندہ جانتا ہے اپنے دل سے، الگ بات ہے کو کر برائی پہ عمل کر لیتا ہے، نافرمانی کر دیتا ہے، لیکن دل سے تو برائی ہی ہوتی ہے. قال تعالی فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم الى اخره سورۃ الصف آیت نمبر 5، جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی یہ انحراف جو ہے پیدا کر دیا ہے. واللہ تعالی لا یظلم احد، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن من علم منه انه لا يريد الحق ازاغ الله قلبه، ولكن من علم منه انه لا يريد الحق ازاغ الله قلبه، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ حق نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی یہ انحراف اور زیغ جو ہے اور کجی جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. یہ آیت جو ہے فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم کس کے بارے میں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ حق واضح ہے، حق کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس مخالفت کر رہے ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی پاک کلام تورات کو بھی اپنے ہاتھوں سے بدل دیا، تحریف کر دی ہے، تو حق کو نہیں اپنانا چاہتے، دل میں خرابی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی راستہ آسان کیا جو وہ چاہتے ہیں. کیا راستہ چاہتے ہیں؟ وہ زہر کا راستہ چاہتے ہیں نا، گمراہی کا راستہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی راستہ ان کے لیے آسان کر دیا ہے. وہ واللہ بہت بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم سب پر رحم فرمائے. ایک تو سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آسمان سے گرتا ہے یا کسی نے کسی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے، بعض لوگوں کو گناہ کے موجب اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے کہ ہم خیر پہ ہیں، غلطی پہ ہوتے تو پکڑ ہوتی، اور ڈھیل ہوتے ہوتے ڈھیل کے ایک یہ فائدہ ان کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے سمجھے توبہ کر لیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتے، اس ڈھیل کے یہ ڈھیل ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ عذاب ہوتی ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی نعوذ باللہ اسی گناہ نافرمانی پہ ہوگی. کتنی قسمیں ہوئیں؟ کتنی قسمیں ہوئیں؟ 11 قسمیں ہوئیں، گنے چلے گنتے ہیں. والشمس وضحاها، دو شمس کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها 3، والنهار اذا جلاها 4، والليل اذا يغشاها 5، والسماء وما بناها 6 اور 7، والارض وما طحاها 8 اور 9، ونفس وما سواها 10 اور 11. فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہ 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی ہیں؟ غور کر ذرا، ایک قسم نہیں ہے، 11 قسمیں ہیں، اس متقابلات بھی ہیں زیادہ تر. ایک ہے یہ، ہاں یہ ایک ہے، اذا والی جو ہے نا وہ جہاں پہ واو ہے نا اسے گنے، واو والی قسم ہے، جس سے واو نہیں وہ قسم نہیں ہے. پھر سے گنے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها گیارہ قسم فالہمہ فجورہ وتقواها. گیارہ قسمیں غور کریں ذرا، قرآن مجید یہ واحد جگہ جہاں پر گیارہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، واحد جگہ، اور جگہ نہیں ہے. گیارہ قسمیں ایک ساتھ جانتے ہیں کیوں ہیں؟ بہت بڑی بات ہونے والی ہے نا. اللہ تعالیٰ قسم کس لیے کھاتا ہے؟ جواب القسم عام بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات. والفجر ولیل عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر والضحى واللیل اذا سجى، ٹھیک ہے نا. یہاں پر دیکھ کتنی ہیں، گیارہ قسمیں. سنے جواب القسم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زکاها یہ جواب القسم ہے. قد افلح اي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. فلاح اس نے پائے، فلاح کسے کہتے ہیں؟ مطلوب کو حاصل کر لینا اور مرہوب سے نجات حاصل کر لینا. جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل گیا، جس سے آپ ڈرتے ہیں اس سے آپ کو نجات حاصل ہو گئی، اسے کہتے ہیں کامیابی. انسان کا اصل مطلب کیا ہے؟ کامیاب انسان کسے کہتے ہیں؟ جب ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، یا دنیا کے امتحان میں فیل ہونے سے بچ جاتا ہے، کیا ایک کامیاب ترین انسان یہ ہے؟ کامیاب ترین انسان کون ہے؟ جو جنت میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچ گیا، یہ کامیاب ترین انسان ہے. قد افلح من زکاها، من زکاها ای من زکا نفسہ، فلاح اس نے پہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. وليس المراد بالتزكيه هنا التزكيه المنهي عنها في قوله فلا تزكوا انفسكم الاخر سوره النجم ايه نمبر 32. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے تاکہ فلاح پائی جائے. اور گیارہ قسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. دوسری آیت میں، سورۃ النجم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو. کوئی جاہل کہے گا قرآن مجید میں تعارض ہے، کنٹرڈکشن ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کے، گیارہ قسمیں کھا کے، کہ نفس کا تزکیہ کرو فلاح پاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نفس کا تزکیہ مت کرو. تو کریں یا نہ کریں کیا کرنا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اس کا مفہوم اور ہے، اس کا مفہوم اور ہے. المراد بالتزکیہ ہنا، اس آیت میں جو تزکیہ قد افلح من زکاها سے مراد ہے، ان یزکی نفسہ باخلاصہ من الشرک وشوائب المعاصی. اپنے نفس کے تزکیہ کرنا ہے سب سے بدترین، سب سے بڑے گناہ سے. نفس کو پاک کرنا ہے نا، کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ سود سے، جھوٹ سے، فریب، یہ سب بیماری ہیں نا، یہ سب ناپاکی ہیں، سب ہر نافرمانی ناپاکی ہے نفس کے لیے. ان چیزوں سے، یا سب سے بڑی نافرمانی سے، سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ قد افلح من زکاها، جس نے نفس کو پاک کیا ہے سب سے پہلے شرک سے، پھر بدعات مکفرہ سے، پھر عام بدعات سے، پھر دیگر محرمات سے جو کبائر ہیں اور بعد میں صغائر ہیں. یہ ترتیب ہے ہمیشہ. لوگ الٹا چلتے ہیں، بعض لوگ شرک کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک کو شرک سمجھتے نہیں، بلکہ شرک کو توحید سمجھ بیٹھے ہیں. بدعتوں کے نزدیک کوئی ہے نہیں، کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی ذکر کرو، بس اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کر لو، یہ بھی ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا. بدعہ مکفرہ کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تیسرے اور چوتھے پہ عمل کرتے ہیں جا کے، کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ، ان سے بچنے ہیں. ان کے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سود خوری کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، زنا کاری، حرام خوری، ظلم، یہ سب ان کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے، ان سے تو بچنا ہے. کیا ایسے شخص نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا؟ کیا خیال ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، پہلے صف میں نماز، پچھلے 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، پہلے صف میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک دن میں اسے نغا نہیں کیا، 5 نمازیں پہلے صف میں پڑھتا ہے. اس نے 30 حج کیے ہوئے ہیں زندگی میں. کیا نفس کو تزکیہ کیا یا نہیں کیا؟ ہوا کہ نفس کا تزکیہ نہ ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اصل جو بیماری ہے، جو اصل جو خرابی ہے، جو اصل ناپاکی، وہ تو اپنے ہی موجود ہے نا. شرک ناپاک دل میں موجود ہے نا، تو کیا تزکیہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں سورت کی ابتدا سے. میں کبھی جو مختصر تفسیر کروں بتاؤں گا انشاءاللہ. متقابلات کو یہاں پہ شیخ صاحب نے ذکر نہیں کیا، مختصر شیخ صاحب نے تفسیر کی ہے یہاں پہ. سورج ہے اس کی روشنی ہے، نفس کو سورج روشن رکھو. پھر رات کے اندھیرے میں چاند کی طرح ہر وقت میں، دن ہے رات ہے ہر وقت میں، یہ چیزیں جو ہے ایسے نہیں ہیں. اللہ کی بہت سے نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ان کا ہم نے شکر کرنا ہے، اور یہ شکر نہیں ہو سکتا جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو. شکر عمل سے کیا جاتا ہے نا، اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ توحید ہے. نماز بعد میں ہے، ارکان اسلام پانچ، سب سے پہلے رکن کیا ہے؟ بعض سمجھتے کلمہ شاید زبان سے پڑھنے تو کافی ہے، نہیں بھائی عمل کرنا ہے. نماز صرف اللہ کے لیے پڑھے تو کلمے پہ عمل ہوگا، زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے، صدقات خیرات اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، اچھا باقی عبادات کس کے لیے، قربانی کس کے لیے، نذر نیاز کس کے لیے ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، دل کے جو اعمال ہیں کس کے لیے ہے؟ یہ چلتا ہے سب کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے بھی چلتا ہے، سب نبی کے لیے، سب کے لیے چلتا ہے. یہ تزکیہ کہاں سے آ گیا نفس کا؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر تزکیہ سے مراد جس کا لنے یہاں پہ اس آیت پہ قسم کھا کے یہ بیان فرمایا ہے، گیارہ قسمیں کھانے کے بعد، قد افلح من زکاہا، شرک سے اور شرک کے شوائب سے، شرک و شوائب المعاصی، شرک اور ہر نافرمانی سے پاک کرنا ہے، حتی تبقى زکیۃ طاہرۃ نقیہ، یہاں تک کہ یہ نفس جو ہے پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے ہر گندگی سے، ہر نافرمانی سے. اچھا شیخ صاحب یہاں پہ نہیں بیان فرمایا جس تزکیہ سے اللہ نے منع فرمایا، وہ تزکیہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو یہ تزکیہ کر کے کہنے کہ میں بہت اچھا ہوں، کہ میں بڑا پاک صاف انسان ہوں، بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے داڑھی دیکھو، میرے پگڑی دیکھو، میرے عبادت دیکھو. یہ تزکیہ جو ہے اپنی کہتے نا کہ کیا اپنے مولیے میٹھو بننا کیا کہتے ہیں، ریاکاری، اس طریقے سے لوگوں کو دکھاوا، لوگوں کو نہیں، ریاکاری انسان دکھاتا ہے، یہ زبان سے بھی کہتا ہے، ریاکاری سے بھی آگے کی بات ہو رہی ہے نا. ریاکاری تو آپ عمل کرتے لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کو بہتر کر دیتے ہیں، یہ اپنے منہ میں اٹھو بن رہے اور لوگوں کو بتا رہے کہ میرے کیا کارنامے ہیں. ایک ہوتے تحدیث بالنعمہ، یہ اور چیز ہے، واما بنعمت ربک فحدث، کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے لوگوں کو دل میں چلو یہ بات آج تک وہ بھی اچھا کام کرے. بعض اوقات کسی فقیر کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا دے دیتے، یا کوئی چیز کسی چیز کو آپ صدقات خیرات کی بات کرتے، ابتدا اپنے آپ سے کرتے تاکہ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو، وہ بھی اس میں خیر میں شامل ہو جائیں. یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تزکیہ تو نفس نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. انسان کبھی اپنی کوئی اچھی بات بتاتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ بھی اس طریقے سے متاثر ہوں، اس راستے کو اپنائیں، یہ تحدیث بالنعمہ ہوتا ہے، یہ تزکیہ تو نفس نہیں ہے. تزکیہ تو نفس کا آپ کیا ایک عجیب سی بیماری ہے، ہر گیدرنگ میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا، یہ تزکیہ تو نفس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم، اب تو تزکیہ مت کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تم کیا ہو اور تم کون ہو. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد خاب من دساها، جواب القسم کا دوسرا حصہ، ای من ارداها فی المهالک والمعاصی، جس نے اپنے وہ شخص رسوا ہوا، ایک کامیابی ہے ایک ناکامی ہے. کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے شرک سے، بدعات، خرافات، سحر، نافرمانی سے، اور رسوا وہ ہوا، ذلیل وہ ہوا، ناکام وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو ہلاک کیا ہے اور خاک میں ملا دیا ہے، دساہا، دسا دیا زمین پہ اور خاک میں ملا دیا، یعنی نفس کو ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کیا؟ نافرمانی کر کے. سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شرک کی بدعات مکفر اور باقی بدعات اور پھر کبائر ہیں، پھر صغائر اور باقی گناہ ہیں. ایسا فرماتے ہیں وهذا يحتاج الى دعاء الله سبحانه وتعالى ان يثبت الانسان على طاعته، اور اسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعا کی حاجت میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرم برداری پر، طاعت پر جو ہے ثابت قدمی عطا فرمائے. وعلى القول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اور قول ثابت کہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مرتے وقت بھی. فعليك دائما ان تسأل الله الثبات والعلم النافع، تو آپ پر یہ واجب ہے، یہ ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی اور علم نافع کی دعا کرتے رہیں، والعمل الصالح اور عمل صالح بھی دعا کرتے رہیں. فإن الله تعالى قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة نمبر 186. ويسألك عبادي عني. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہاں ہوں، فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوة الداعی اذا دعان، میں اس شخص کی دعا قبول فرماتا ہوں، استجابت کرتا ہوں، اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، بشرط یہ کہ وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، بس وہ میری اس بات کی استجابت کرے، رومال نے ولیؤمنوا بھی، اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد کے راستے کو اختیار کرے. اگلے درس میں انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں سورت کے اختتام تک. اب ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس نفس کی جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا ہے، قد خاب من دساها، پھر ایک عملی مثال بھی ہے کس نے ایسا کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.